أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق سورة حج کے ان دو رکوعوں میں جن میں سے ایک میں نے تلاوت کیا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی تاریخ بھی بیان کی اس کی ضرورت اہمیت اور فضیلت کا بھی ذکر کیا اور اس سے متعلق حج کے اور قربانی کے احکام بھی بیان کیے اور انسانی زندگی پر اس کے جو بہترین آثار ہوتے مومن مخلص کو جو توحید کا وحدانیت خداوندی کا فردت اور ربانیت کا فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا بھی اعلان فرمایا حج اتنا طویل و عریض ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے پوری زندگی کم ہے اور حج زیادہ بڑا ہے ان کے جتنے مناسک ہیں اور یادگاریں ہیں جب تاریخی اور تاسیسی مسائل اور فضائل کے اعتبار سے آپ اسے کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حج کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح کہا ہے کہ سواءً العاکف فیہ والباد یہاں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں امام اعظم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بیت اللہ اور کعبہ کے آس پاس جو مکانات ہیں اس کا کوئی مخصوص مالک نہیں ہوگا وہ حجاج کے اور معتمرین اور زائرین کے فائدے میں ہوں گے اور طرف تماشا یہ کہ احمد ابن حنبل چونکہ بغداد کا ہے اس کا بھی یہی مذہب ہے اس سے موجودہ زمانے کی حکومت کو ذرا بہت تکلیف پیش آ رہی ہے اور خداوند تعالیٰ کا خود کا حکم ہے کہ یہاں کے لوگ اور جو باہر سے آتے ہیں وہ یہاں رہنے سہنے میں ایک جیسے ہوں گے وہ تو بہت فرق کرتے ہیں سعودی اور غیر سعودی کا وقت کے گزرنے سے جو انسانوں میں خرابیاں آتی ہیں وہ موحد بھی ہے وہ اہل سنت بھی ہے وہ کعبے کے بڑے اچھے خادم بھی ہے وہ حجاج معتمرین اور زائرین کی بہت اعلیٰ خدمات کرنے والے بھی ہے لیکن پیغمبر نے کہا ہے کہ ایک مرض ایسا ہے جو تم سے جائے گا نہیں اور وہ ہے فخر الانساب، اپنے نسب کو اور قوم قبیلے کو اوروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو ان کے سامنے کمزور گرداننا، یہ مرض پایا جاتا ہے. امام مالک اور امام شافعی نے کہا ہے کہ انتظامی طور پر لوگ مالک ہوں گے تاکہ لوگ جھگڑے نہ کریں، فساد نہ کریں، اور باقی ملکیت کا انہوں نے بھی انکار فرمایا کہ وہاں کے مکانات اور وہاں کی عمارات کا ایسا مالک نہیں ہوگا جو ذاتی تصرف کر لیں. یہ صرف اس لیے کہ ان بزرگوں کے خیال اور ذہن پر دو چیزیں سوار تھی، ایک قرآن کریم کا رعب و حیبت جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے اور باہر سے رہنے والے یہاں برابر ہیں، خانہ خدا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر لوگ مالکان بن جائے تو کسی سال وہ کہیں گے کہ ہم حاجیوں کو نہیں چھوڑتے، تو یہ تو بہت نامناسب بات ہے کہ وہ عبادت کا مرکز ہے اور سنٹرل ہے، جہاں پہنچ جائے اور وہ معذرت کرے کہ یہاں رہنا سہنا نہیں ہے. ان دو وجوہات سے فقہا نے، حضرت امام اعظم نے اور احمد نے کہا ہے کہ یہاں سب لوگ برابر ہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو اس کے خلاف ورزی کرے، نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم دردناک عذاب چکا دیں گے اس. قانون کی بالادستی تب رہتی ہے جب اس میں منکر اور منحرف کو سزا مل جائے. قانون نہیں ہوتا ہے وہ جس میں اپنے اور پرائے، اچھے اور برے، مطیع اور سرکش کا فرق نہ ہو تو وہ قانون نہیں رہتا ہے، وہ ایسے ہی کوئی وقتی بڑ ہوتا ہے اور اس کی کوئی قدر و منزلت قانون کی نظر میں نہیں ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جگہ سمجھا دی کہ یہاں ہمارا گھر بنا لے، تو ان کو یہ بھی کہا کہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ کہیں شرک نہ کریں. تو ابراہیم خلیل الرحمن، خدا کے پیغمبر ہے، رسول مرسل ہے، شرک اتنا قبیح کام ہے کہ ان کو بھی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مقصود ابراہیم علیہ السلام نہیں، مقصود امت ہے کہ جہان سن لے کہ حج پر جانے کا اور وہاں رہنے سہنے کا، عمرہ کرنے کا اور زیارت کرنے کا اور حرمین حاضری کا مقصد سیر سپاٹا نہیں ہے. وہ ایک مولوی نے کہا نا کہ لوگ کیا کہیں، تم لوگوں کے لیے وہاں جاتے ہو، کہ تجھے تو بھی نصیب ہی نہیں ہوگا، لوگوں کو وہاں کا تابع کرنا پڑے گا، لوگوں کو اس نظام کو تابع نہیں کرنا ہے، لوگ اس کی عظمت و حیبت کو سمجھ لیں. اور یہ بھی قانون کی بالادستی ہے کہ جس کے ذریعے قانون بیان ہو رہا ہے اس کو بھی کہے کہ اگر آپ بھی غلطی کریں تو آپ بھی پکڑے جائیں گے. اللہ تشرک بھی شیعہ، آپ کو بھی میرے ساتھ شرک کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، 500 انبیاء علیہ السلام جبل ابی قبیس و کعبہ کے درمیان میں مدفون ہیں، اور بی بی ہاجر اور حضرت اسماعیل تو حتیم میں مدفون ہے، بعض روایت میں ابراہیم علیہ السلام بھی. درست بات یہ ہے کہ وہ تل ابیب میں، الخلیل میں ہے، وہاں تشریف لے گئے تھے، وہی انتقال ہوا. لیکن ان قبور کے آثار نہیں چھوڑے گئے. اور قبر کا جب اثر باقی نہ ہو تو اس کے احکام ختم ہو جاتے ہیں. شریعت اس لیے قبور کی زیادہ دیکھ بھال پسند نہیں کرتی. بس لوگ چلے گئے ان کی قبریں چلی گئیں اور لوگ آئے ان کی قبریں بنے. پختوں کے وہی بڑوں سر یارانی نہیں کی. ہاں وہ چلاڑو پبا خیا خاں ٹھیک ہے. اسے وہ 500 قبریں جو انبیاء کی تھی جبل ابی قبیس کے نیچے ہو, ان بزرگوں کے حتیم میں ان کو لوگ پالتے ہو, ان کو پانی ڈالتے ہو, ہر سال اس کو نئی مٹی ڈالتے, وہ خاک کو ہی طواف اور عبادت کرتا. جانے دو. علماء دین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر صرف یہ نہیں ہے بلکہ قبر کا ایک مقام برزخ میں متعین ہوتا ہے, اور برزخ دنیا و آخرت کے درمیان میں ایک نظام ہے. یہ قبر اس پر دلالت تو کرتی ہے لیکن یہ اصلی جگہ نہیں ہے. اصلی جگہ وہ برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی ملک میں قبرستان اتنا پرانا ہو جائے کہ لوگ جانے ہی نہیں کہ کون ہے کس کی ہے کون لوگ یہاں دفن ہوئے. ہمارے جہانگیر میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا اور بالکل لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہاں کون دفن ہے, کہاں سے آئے. تو فقہا نے کہا کہ اس میں دوبارہ تدفین ہو سکتی. تو لوگوں نے تدفین تو دوبارہ نہیں کی, اسپتال بنائے ایک اعلی حضرت نے. اور پھر لوگ قسم قسم کے سکول اور وہ اس میں بناتے ہیں. لوگوں سے تو پھر زیادتی ہوتی ہے نا کہ نظام کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ جبل ابی قبیس کے نیچے جو 500 پیغمبر مدفون ہیں اور اب ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو صرف یہ نہیں کہ قبور وہاں دوبارہ تدفین ہو, وہاں شاید تعمیر کی بھی ایک حد تک جو مصالح المسلمین میں ہے, جیسے مسافر خانہ ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, تو یہ اسکول اور اسپتال بھی مسلمانوں کے مصالح میں سے ہیں. بعض بزرگوں نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے جس کی وجہ سے اس پر عمل ہوا ہے. قبور کو برقرار رکھنا یہ کوئی خاص تعلیم نہیں ہے. قبور کو فنا کرنا بہت ضروری ہے کہ بس ایک وقت گزر جائے پھر وہ قبر نہ ہو. ایک قبر ہے جو آخرت تک رہے گی اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. یہ آپ کا معجزہ ہے. حذیفی جب مدینہ منورہ کے ممبر پر جمعہ کا خطبہ دیتا ہے بڑے دھڑیلے سے وہ پڑھتا ہے کہ لا یعرف فی بسیطت العالم قبر احد من الانبیاء والمرسلین الا قبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فهو معروف من لدنه الى عہدنا والى یوم القیامہ وهو یزار کل لیلہ وکل نہار وکل حین و مکان وہذا یزار حتی تقوم الساعہ وہذا ادلا دلیل علی اعجاز نبوته و ختم نبوته صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اواخر و انبیاء بنی اسرائیل سوا مسیح ابن مریم فَإِنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَمُتْ وَسَيَنزِلْ عِنْدَ قُرْبِ السَّاعَةِ وَبَعْدَيْنِ يَتَزَوَّجْ وَيُولَدْ لَهُ سَبْعَةُ اولاد ثُمَّ يُتَوَفَّى. وَيُدْفَنْ عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کی جگہ خالی ہے وہاں نا, ایک عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمان سے اترنے کے بعد شادی کریں گے دو اور سات بچے ہوں گے ان کے, تاکہ عیسائیوں کے منہ پہ جوتا پڑے, انہوں نے اس کو ابن اللہ کہا تھا, خدا کی شادی ہوتی ہے اس کے بیٹے ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان پر گئے, اس وقت ضرورت بہت تھی, شادی نہیں فرمائی. دو پیغمبر ہے جو بغیر شادی کے, ایک حضرت عیسیٰ مسیح اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام, وہ دونوں خالہزاد بھائی ہیں. یحییٰ علیہ السلام تو روتے رہتے تھے, ان کا معجزہ یہ تھا کہ دن رات روتے تھے. وہ آدمی روتا رہے گا تو شادی کیا کرے, بیوی تو ہنسنے خوشی کے لیے آتی, واویلا کرنے کے لیے تو نہیں آتی. تو حسورت الایات النساء مع قدرتہ و شہوتہ, سب کچھ صحیح تھا اور عورتیں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا ہے. حسور کے معنی ہیں خواتین کے بارے میں بے توجہ. دنیا کا نظام یہ ہے کہ ہر مرد مادے کی طرف محبت رکھتا ہے. مرغا دیکھو, مرغی کو دیکھتے اذان دے دے گا, او جوش میں آ جائے گا کہ آپ کہاں تھی, میں تو آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا. بکرا دیکھو, بکری کو دیکھ کے عجیب طریقے سے اپنی پوزیشن بنائے گا, اس کو جوانی دکھائے گا. اور بلّا تو جہان کا شیطان ہے, اس بلی کو دیکھ کے اور بازار حسن کی طرح گرما گرم ہو جاتا ہے. یہ ایک فطرت ہے. بوڑھا آدمی ہوگا, عورتیں گزر رہی ہے, وہ دیکھ رہے, وہ تو کیا دیکھتا ہے وے؟ قبر میں آدھی سے زیادہ جسم لٹکا ہوا ہے. لیکن ایک پیغمبر ایسے ہیں جن کا معجزہ یہ تھا کہ ان کو خواتین کی طرف رغبت نہیں تھی, اور اللہ نے فرمایا کہ وہ صحت مند تھے. یہ نہیں جیسے اور قسم کے جنس کے لوگ ہیں جن مفسرین کو عربیت کم آتی تھی, انہوں نے ظلم کر کے بدتمیزی کا ترجمہ کیا. لیکن کامل و اکمل علماء اہل سنت نے تفسیر فرمائی کہ نہیں, حسور کے معنی ہیں سب کچھ موجود, تمام اشتہا اور جوانی آب و تاب میں ہو, اور یہ شادی واجی نہیں کرنی. کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی شادی نہیں فرمائی. کہ یہ کیسا ہوگا, اتنی حدیث آدمی یاد کرے گا؟ اور امام ترمذی نے بھی نہیں. قدیم زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ تجرید افضل ہے یا تزویج افضل ہے. تجرید کے معنی ہے عفت پاک دامنی کے ساتھ بغیر شادی کے رہنا, اور تزویج کے معنی شادی کرنا. تو امام شافعی نے کہا ہے کہ تجرید افضل ہے, اور فرماتے تھے کہ یہ کیسے کام چلے گا, بیوی کہے گی یہ لاؤ وہ لاؤ, بچے رو رہے, یہ خریدو جلدی کرو. تو اجتہاد کا کام ایسا آسان کام ہے. آپ اور ہم کتنی عمر کے ہو گئے, ٹھک کا کام کیا کچھ بھی نہیں, جتنی کوتھی ہوتی ان کلو تھی, وہ بڑے بڑے کام کر رہے تھے. تو امام شافی کو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ بہت زیادہ کریہ المنظر ہے, بدصورت ہے, کہ آدمی رات کو اس کو دیکھے تو اس سے ڈر جائے, اور اس کے ماں باپ فکر مند ہیں کہ یار ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, جوان لڑکی ہے, اس کے کہیں شادی ہو جائے. امام شافی نے کہا یہ چل جائے گی, دا بلا گئی چراول میں داخلہ. کیوں, حسین جمیل عورت ہوگی تو آدمی بیٹھا رہے گا, اس کو پالتا رہے گا, اور بدصورت اور قریب المنظر ہوگی تو وہ خاص لمحہ گزر جائے گا, باقی تو اپنا کام کر میں اپنا کام کر. امام شافی نے ان کے امام شافعی کا حسن و جمال ضرب المثل تھا. بہت سارے لوگوں کو ان کے زمانے میں خیال آتا تھا کہ چاند کہیں ان سے متاثر تو نہیں ہے، اتنے حسین تھے وہ. اور شادی انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں کی کہ توبہ استغفراللہ واتوبو الیہ، جس کو مورخین قریب المنظر کہے کہ وہ کیا بھلا ہوگی. اور فرماتے تھے کہ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ قرب کی وجہ سے خطرہ تھا کہ کہیں کام رہ نہ جائے. اللہ اکبر، گویا شادی بھی فرمائی اور نفس کی اصلاح بھی فرمائی، اور اس غریب گھرانے کو بھی متمول کر لیا، ان کی بھی مشکل حل ہو گئی. ان کو چاہیے تھا کہ کوئی سایہ بچی کو مل جائے، وہ مل گیا. اکثر بزرگان دین کی جو شادیاں ہوئی وہ اس طرح ہوئی. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 37 شادیاں ہیں تقریباً، جواری سمیت، اور 17 منکوحات ہیں، باقی کنیزیں ہیں. اور ایک وقت میں 11 اکٹھی ہوئی، وفات کے وقت 9 تھی. تو تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح قبائل میں پریشانیاں تھی، وہاں پہنچنا دشوار تھا، داماد بن کے آنا جانا شروع ہو گیا، اور آپ نے دعوت اللہ ارشاد فرمائی. تمام ازدواج جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوا ہے، نفسانیت کے لیے نہیں ہوا. اللہ اکبر و کبیر. کہتے ہیں امام الاثر مولانا انور شاہ سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بڑے عالم ہیں، بہت تمام علوم و فنون کے حافظ ہیں. تو ان کے استاذ نے ان کی شادی ایک چال سے فرمائی. شاہ صاحب دیوبند میں پڑھاتے ہوئے پھر اچانک ایسا فضا بن گیا کہ بھئی کشمیر جانا ہے، اور اندیشہ یہ تھا کہ کشمیر کے لوگ اتنے منتظر تھے کہ حضرت کی شادی وغیرہ وہیں ہو جائے گی اور گھر رہ جائیں گے. مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند، ان کے استاذ اعظم جو شیخ العالم تھے اور مسند الاسانید تھے اپنے وقت کے، وہ بہت فکر مند تھے. اور وہ فرماتے تھے کہ یار یہ انور شاہ رہ نہ جائے کہیں، یہی دیوبند میں پڑھائے تاکہ دیوبند چار دانگے عالم میں علم کا مرکز رہے. ہر وقت کہتے تھے کہ یہ اگر چلا گیا تو واپس نہیں آئے، اس جیسے عالم کو کوئی جانے نہیں دیتا. تو ایک حکیم مقبول احمد دہلوی تھے، وہ حضرت شیخ الہند کے بہت قریبی دوست تھے، وہ اکثر ساتھ بیٹھا رہتے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ فریاد کرتے ہیں، کوئی علاج نہیں جانتے. حضرت شیخ الہند کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر فرمایا علاج تو بہت آسان ہے، اگر آپ مدد فرمایا تو میں حاضر ہوں. میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں لڑکی بلوغ کو پہنچ چکی ہے اور کہیں منسوب نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا ہے. کہا وہ اگر انور شاہ کے نام کر دے اور نکاح کر لے تو کیسا رہے گا؟ حاضر ہے، میری طرف سے اجازت ہے. حضرت شاہ صاحب دیوبند کے دارالحدیث میں ابو داؤد پڑھا رہے تھے، ان کے استاد شیخ الہند نے ایک طالب علم کو کہا کہ مولانا انور شاہ کو بلاؤ. وہ چلا گیا اور کہا کہ حضرت شیخ الہند بلا رہا ہے. مولانا انور شاہ صاحب سبق روک کے آ گئے، کہا بیٹھو، بیٹھ گئے. کہیں حکیم مقبول احمد صاحب ہے، ان کی بیٹی ہے اس نام کی، اتنے مہر پر آپ کے نکاح میں میں نے دے دی، کہو کہ قبول کیا ہے. شاہ صاحب نے کہا قبول کی. کہا دعا، خود بپڑھا آپ نے؟ کہا چلو پڑھاؤ. کیسے اعتماد تھا شاگردوں پر. چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. ہر ایک انورشا بنتا ہے علم کا چاند ستارہ. آج بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارے آگے پیچھے ذرا سا تھوڑے سے چہ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے جب ماں کے اس سے نکلا تھا اسی طرح ہی تھا. نہ باپ کو مانتے ہیں نہ استاد کو مانتے ہیں. تو یہ کیا لوگ ہیں، یہ تو مٹی اور خاک ہو جائیں گے. اتنا بڑا وقت کا محدث حافظ الحدیث، اسانید و آثار کا بلند پایا عالم، اور استاد ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ان کی میں نے آپ کو نکاح میں دی، آپ کہے کہ میں نے قبول کی. کہو قبول ہے، چلو پڑھاؤ. اگلے دن حساب کتاب کیا اور دار العلوم دیوبند میں ولیمہ منایا گیا. لوگ حیران تھے، لوگوں نے پوچھا کیسے شادی ہوئی. کہا مجھے پتا نہیں، شیخ الہند صاحب کو پتا ہے، استاد جی کو پتا ہے. کبھی بھی حضرت نے یہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ میرا تو ارادہ شادی نہ کرنے کا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الہند پر رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کا حکم تھا کہ کر لو تو کر لو. اس زمانے میں طالب علموں میں استادوں سے ذہنی دوری ہو گئی. طالب کا مذہب کچھ اور ہوتا ہے، استاد کا اور ہوتا ہے، طالب ایک اور سیاست میں لگا ہوتا ہے. تو جہاں بھی حملے ہیں دیکھو ان کے اوپر ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہر جگہ جو آئے کہتے ہیں ان کو پیٹو، مارو ان کو پیٹو. یہ کیوں، کیا وجہ، یہ وارث الانبیاء نہیں؟ ایسا کوئی شام کو کہے صبح تک اس کا منہ ٹیڑھا ہونا چاہیے، مگر یہ جگہ چھوڑتے ہیں. ہمارے سلف صالحین اس سے بھی آگے ہیں. امام ابو یوسف اور امام محمد کے حالات سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت چہیتے شاگرد تھے، بہت زیادہ. امام ابو حنیفہ کہتے تھے دنیا اس لیے بہترین ہے کہ اس میں ابو یوسف جیسے عالم پیدا ہوئے. اور امام ابو یوسف اپنے استاد امام اعظم کے بارے میں جب کوئی کہتا نا کہ آپ کے استاد یہ کہتے ہیں، جیسے اس زمانے میں لوگ کہے جی آپ کے استاد وتروں کے بعد نفل نہیں پڑھنے دے رہے، شوال کے چھ روزے منع کر رہے ہیں، اور ایسا ویسا، تو ان سے جب حضرت کا اختلافی مسئلہ کوئی پوچھتا تو حضرت فرماتے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو پھر میرے استاد کا نام لو. وہ ایسا عام آدمی تھوڑا ہی. حضرت اقدس امام اعظم کا بڑا لڑکا ہے حماد، بہت بڑے عالم ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا علم دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے تھے اپنے بیٹے کا، اور فرماتے تھے کیف اشکرہ بکا، اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح اس کا کیسے کروں گا کہ میری زندگی میں میرا ایسا بیٹا مجھے دیا ہے. یہ جب امام ابو یوسف کے دار القضاء میں داخل ہوتے تو امام ابو یوسف آہستہ سے سیٹ سے نیچے اترتے تھے اور یہ منع کرتے تھے کہ آپ قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں. امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے ستارے کی روشنی ختم ہو جاتی. عمر میں امام ابو یوسف بڑے ہیں. اور پھر مزاحت کہتے تھے حمادنا افقہ من حمادنا، ایک حماد امام اعظم کے استاد ہیں جن کو امام ابو حنیفہ صحابہ کے برابر کہتے تھے کہ وہ علم میں صحابہ کے برابر ہے. اس نام پر آپ نے بیٹے کا نام حماد رکھا ہے. تو امام ابو یوسف کہتے تھے کہ ہمارا یہ حماد اس حماد سے کچھ کم تھوڑی ہے، اس کے علم کا تو خود امام صاحب گواہ ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ وہ منظر دیکھنے کا تھا قلم لکھنے کا اور کاغذ جمع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. جب امام حماد امام ابو یوسف کے سامنے آتے مطلب یہ کہ ہمارے دین میں احترام و تقدس بہت زیادہ ہے. سکول اور کالج میں اگر نہیں ہے تو ان غریبوں کی ہم نے تربیت تو نہیں کی, وہ تو سیدھے وہیں نکلے اور وہیں سے ڈگریاں لے کے آ رہے. اب پتہ چلا یہ جالی ہے وہ جالی ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ آپ کی ڈگری جالی نکلی. کہا میں نے تو صحیح مانگی تھی, انہوں نے جالی دے دی. آئی تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھا گزشتہ ایک حکومت میں, اور ایک یہاں سندھ کے وزیر اعلی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور یہ سرحد کے اور مختلف علاقوں کے جٹ ہوتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو کچل دیتے ہیں. ایک تعلیم یافتہ آدمی گاڑی چلائے ٹرک اور بڑی بڑی گاڑی تو کچھ خیال کرے گا, یہ بات بڑی اچھی تھی. تو کہا ان کو کیسے ہٹائے, ان کی اپنی گاڑی ہیں, ٹرانسپورٹ ان کا اپنا ہے. کہا ان کو پابند کرے کہ میٹرک کا کم از کم سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو. ان سب کو جمع کر کے اور ان کو کہا کہ آپ میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے. دو دن بعد جب اجلاس ہوا لے آئے. جی لے آئے کہاں سے؟ کہ یونیورسٹی سے. سب کے پاس انہوں نے اپنے 2500 آدمیوں کو یونیورسٹی کراچی رجسٹرار سے لے لیا. ان سے پوچھا یہ کیسے دیا ہے؟ کہا کاغذ پھٹ رہا تھا, پرانا ہو چکا تھا, پیسہ فنڈ میں نہیں ہے, ہم نے حکومت کے فائدے میں سب ان کے حوالے کر لی, صرف ان کا نام پتہ لکھ دیا. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو اپنجو ہمیشہ سپاہی. ایسا زبردست پاکستان ہے, نہ سکول جاؤ نہ کالج پڑھو, بس سرٹیفکیٹ لے لو. اس لیے اس نے کہا کہ میں نے تو اصلی ڈگری مانگی تھی, مجھے انہوں نے جعلی دے دی, تو پیسے اصلی کے دیا تھے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. تعلیم کا احترام, مرتبے کا احترام, عہدے کا احترام. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ, ان کی خدمت میں ایک شخص دین کی خدمت کرتا تھا اور بہت زیادہ احترام کرتا تھا. حضرت فرماتے تھے اگر میں کہوں تو یہ میرے کہنے سے پاکستان میں 100 بنوری ٹاؤن بنانا جانتا ہے, ہمت ہے اس کی. اور ہر وقت وہیں آ کے بیٹھا رہتا تھا, انتظار کرتا تھا کہ حضرت کچھ کہے اور میں لاکھوں روپے خرچ کروں. کوئی موقع ایسا آیا کہ ان کی مسجد کے امام کو سند کی ضرورت ہوئی. مدرسوں سے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں نا 8-10 سال, پھر ہم سند دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے یہاں پڑھا ہے. تو وہ امام صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, عالم آدمی تھے اور نیک صالح تھے. اور تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں حضرت بنوری کو کہہ دوں گا. اس کا یہ خیال تھا کراچی یونیورسٹی ہے. مولانا کو کہا, اوہ جو مولانا غصے ہو گئے, کہا عقل اڑ گئی ہے, دماغ خراب ہے, انسان نہیں ہے, جانور ہے. سند سفارش سے بندی, سند تو 10 سال پڑھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. فرمائے یہ تو آپ کا امام ہے, میرا اپنا بیٹا محمد بنوری کو بھی سند دینا حرام نہ جائے. اس نے پڑھا ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے اہل دنیا کا اہل دین سے تعلق نہایت ناموزون رہتا ہے, انجام کار بربادی کا ہوتا ہے. ہمارے تمام اکابر و اسلاف نے علم کی ہمیشہ احترام اور تقدس کا خیال رکھا ہے, اور کبھی بھی علم کے اندر کوئی سفارش کوئی بونڈی حرکت گھسنے نہیں دی. دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑا کمال نصیب کیا تھا. وہ ایک طالب علم 10 سال دیوبند میں پڑا ہوا تھا, اور جامع ازہر میں اس کا تقرر ہو رہا تھا استاذ کی حیثیت سے، بہت باصلاحیت اور عربیت کا ماہر، کلام کا بھی اور تحریر کا بھی، لیکن آخری امتحان میں دو نمبر کم ہونے کی وجہ سے سند نہیں ملی. تو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو کہا گیا کہ آپ بخاری اور ترمذی کے استاد ہیں، اگر آپ ایک نمبر ترمذی میں اور ایک بخاری میں لگا لیں تو دو ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا دو مصر اور دو جامع ازہر ہمارے جوتوں میں آ جائے تب بھی غلط نمبر نہیں بڑھے گا، اور دیوبند کی عزت اور احترام کو نیچے نہیں ہونے دوں. یہ نہیں بن سکتا، یہ فیل ہے امتحان. دو نمبر اسے سالانہ امتحان میں فیل ہو چکا ہے. حق علماء نے ہمیشہ علم کا بڑا احترام کیا ہے اور علم کے مطابق چلے ہیں، علم کو اپنے مطابق نہیں بنایا. علم نے جو تقاضا کیا وہ پورا کیا ہے، اپنے تقاضے کے لیے علم کو گدا اور خر نہیں بنایا، خود اس کے پیچھے چلے. ہم میں یہ کمی ہے، ہم معافی کے خواستگار. وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک بے روپیہ تھا جو مختلف شکلوں میں نظر آتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا اور پیسے کماتا تھا. تو وہ کئی قسم کے رنگ ڈنگ اپناتے ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر بہت زیادہ فریس تھا. اس زمانے کے قلندر نے ایک خط لکھا تھا جس سے علماء اولیاء عاجز تھے. اس قلندر نے کہا اورنگزیب سے بچاؤ اسے، کسی نے ظلم کر کے اورنگزیب کو دکھایا. وہ وضو کرنے بیٹھ رہے تھے اور قلم لے لیا اور ٹاس اس کا جواب نیچے لکھا. قلندر نے دیکھتے کہا یہ اورنگزیب کے بغیر کوئی نہیں لکھ سکتا، ہندوستان میں اس سے بڑا قابل کوئی آدمی نہیں، اتنا پختہ علم پڑا تھا. وہ قلندر کا خط اور نیچے اورنگزیب کا، وہ دونوں تذکرے غوثیہ میں موجود ہیں. تو اورنگزیب بہت زیادہ فریس مشہور تھا. تو کسی موقع پر یہ بات ہوئی کہ کیا آپ ایسی شکل اختیار کر سکتے کہ میں نہ پہچانوں؟ تو بیروپیا نے کہا کہ ایسا اختیار کر سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کہا چلو دیکھتے. وہ بیروپیا غائب ہو گیا. پانچ چھ مہینے سال ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ کسی پہاڑ میں ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے، اولیاء اللہ، اور وہ جو جس کے لیے دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ دعاؤں کی حاجت ہر مسلمان کو ہے، بادشاہ کو بھی ہے، ولی کو بھی ہے، نبی کو بھی ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے عمرہ کرنا ہے، آپ نے کہا لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اے میرے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کسی کو کہنے سے کہ میرے لیے دعا کرو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا بنتا ہے. اس سے بڑے کو حاجت کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. دعاؤں سے مستغنی لوگ چھوٹے ہیں، اور دعاؤں کے محتاجین جو ہے یہ عند اللہ بڑے. کثرت الدعوات تریاق مجرب، وصرف الوجہ عن الدعوات حرام عند اللہ وعند الخلائق. دعائیں نہ مانگنا بد نصیبی. اللہ اکبر و کبیر. اورنگزیب کو پتہ چلا کہ پہاڑ میں ایک بزرگ نکلا ہے. اس زمانے میں بزرگان دین پہاڑوں میں ہوتے تھے، اب محلات میں نیچے اترا ہے، ایئر کنڈیشنوں میں اور بڑے نرم گرم بستروں میں، جاپانی قسم کی اولیاء اللہ آ گئے. تو اورنگزیب نے شاہی سوغات تیار کیے، قسم قسم کے، ایک بزرگ سے ملنے جاتے، احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی دلبستگی کے لیے کوئی تحفہ لے جائے، اور بڑے شان و شوکت سے شاہی گھوڑوں پر روانہ ہو گئے, وہاں پہنچے اور مطلق بادشاہ نے نہیں پہچانا. بادشاہ نے دعا کی, درخواست کی, اس نے دعا کی, پھر بادشاہ نے وہ سوغات پیش کی, اس نے کہا اپنی سوغات سنبھالو, میں اس لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, میں بادشاہوں سے ہدایہ قبول نہیں کرتا. بادشاہ کے دل میں عظمت اور بڑھ گئی, تھا عجیب پیر سے جوڑ پیسی نہ آئی, پیران خزان مٹ گئی پیسوں والے. انہوں نے کہا یہ سوغات فوراً یہاں سے اٹھاؤ. بادشاہ نے اٹھتے وقت اور دعا کی, درخواست کی, اس نے اور دعا کی, سلطنت ہند کے قیام اور عدم زوال کی دعا مانگی, بادشاہ کی برکت حیات اور صحت و نشاط کی دعا, جو طریقہ ہے اس کا. اور بادشاہ کو کا خیال رکھنا, آئندہ کوئی چیز نہ لانا بلکہ یہاں نہیں آنا تو بہتر. بہت بادشاہ نے وہ شابش ہوئے, یہ تو وقت غوث و قطب ہے. جب بادشاہ نیچے اترا اور گھوڑے پر بیٹھ رہا تھا, یہ بھاگتا ہوا آیا, لاؤ میرا وہ انعام لاؤ. وہ تو ہے ظالم کہیں کا؟ جی ہاں میں ہی تھا. وہ واقعی انعام کا تو مستحق ہے بھائی, کتنے انعام تھے ہوئے جی, اتنا دے دو اس کو. گن لیے, ہاں ٹھیک ہے, السلام علیکم. بادشاہ نے کہا خاموش رہ لیتے, میں نے تو 30 بکسے آپ کی خدمت میں سونے کے پیش کیے تھے, یہ تو بہت تھوڑا سا ہے. کیا بیروپیا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہ, وہ میں نے بزرگان دین کی شکل بنائی, اس کو نہیں بیچنا ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہے, اس کا تقدس بہت زیادہ ہے, اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا, اور یہ میرا اپنا دھندا ہے, بس اس میں جو کماؤں گا وہ ٹھیک ہے. بیروپیا ہے لیکن علماء اور اولیاء و صلحاء کا مقام مرتبہ دل میں محفوظ ہے. کہتے وہ میں نے بزرگوں کا رنگ ڈنگ اختیار کیا, اس پر میں نہیں کماتا. اللہ تعالی ہمیں بھی دین اور اہل دین, شاعر اسلام, حج عمرے, طواف, زیارات, قربانیاں اور ان کے متعلقات دل و جان سے نصیب فرمائے جس طرح دین کا تقاضا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يحجون ويلبون ويحرمون ويقولون لبيك اللهم لبيك فيقال لهم لا لبيك ولا سعديك بل حجك مردود عليك. خرج طرق السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث على الألسنة المشتهرة وكثير من النساك من هذا الميدان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء ووليه المرتضى شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم سیدھی فرما لیجیے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. صفوں کا درست ہونا نمازی اور باجماعت پڑھنے والے کے فرائض کے قریب پیروں میں فاصلہ کم رکھا جائے ایڑیاں اور منجے سیدھ میں رکھے جائیں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سفر سيدي فرمالي درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نمازیں پڑھنا اور اس کا عادی ہونا اور پھر یہ سمجھنا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بدنصیبی کی صریح دلیلیں تو وہ استغفار نہیں. اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغيرهم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل بوجودهم ذلك فتحا قريبا هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو صحت شفا دے مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما ملک کے چاروں صوبوں میں خاص کر کراچی میں پائیدار امن نصیب فرما دین اور اہل دین کلمہ گو مسلمان مسجد اور مدرسے علماء دین پڑھنے والے سب کی حفاظت فرما صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایات تعطا و تهدا ولا تطلب فما يتلف فهو يكون غرما لا هدية لست أهلا لهذه الهدية میں نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سفید لباس ملبوس تھی ان کے آدھے بال سیاہ اور آدھے سفید ہیں مجھے ایک سفید رنگ کی تیلی تھما دی میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میرا ذکر آٹھویں پارے میں ہے دنیا ہے اور آپ کے شیطانی خیالات ہیں جو آپ پر سوار ہیں طلبی دنیا کا مرض و حرص ہے تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانا صحیح ہے بخاری سے ثابت ابو عامر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ نے دعا میں ہاتھ اٹھائے وسع کرسی السماوات والارض اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے مطابق کرسی ہے جو آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے اتنا پوچھا کرو جتنا برداشت کر سکو اتنا نہ پوچھا کرو کہ آگے سے کچھ مرض ہو جائے آپ کو جتنی کھیتی اتنی کوتی خدا ہم سب سے راضی ہو جائے آمین اللہ رضا الہی نصیب فرمائے باپ بڑے بیٹے مزاج نہ ہو اور باپ کی کہ چھوٹے بیٹے پر جنایتیں ہو خود مختار یہ باپ کو پابند کرنا یہ بات بیٹے کا کام نہیں ہے شریعت نے ان کو کہا ہے کہ اولاد کو ہدایا میں برابر رکھو ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے ایک عالم کہہ رہا ہے کہ داڑھی کا بچہ بھی رکھنا واجب غلط کہہ رہا ہے داڑھی کا حکم ہے انفقہ اس کو کہتے ہیں نچلے بال انفقہ ریش بچہ بچہ نہیں ریش بچہ بہتر ہے جو شروع سے نہ لے تو نہ لے لے تو پھر لے زندگی کا بیمہ کرنا جائز ہے منع ہے اچھا جی قسم جائز ہی نہیں ہے خواہ مخواہ کے فضولیات بک رہے ہیں اللہ تعالیٰ دین و دنیا کا میں نصیب فرمائے اللہ کہ آپ کی عمر میں صحت آمین آمین مدرسے میں فیض چشمے قیامت تک جاری رہے کیا جمعے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھتا ہے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے جو بینک میں ملازمت کرتے ہیں ان کے ہاں کھانا کھا سکتے وہ اپنا محنتانہ لیتے ہیں. ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, اب مسئلہ یہ کہ اس کا باپ اور بھائی اب بھی ہندو لڑکی ان کو نہ محرم کے تھی کیونکہ وہ اب بھی اس لڑکی کے محرم ہیں, یا نہ محرم تو کفر اسلام سے نہیں بدلتے, محرم تو رہیں گے. میرے بیٹے کا نام محمد احد ہے, مجھے کہا گیا کہ نام عبدالحد ہونا چاہیے, بہتر یہ ہے. لیکن ہمارے گھر جتنے بچے کے نام کے ساتھ عبدال لگائے ہیں وہ یا تو انتقال کر گئے یا معذور ہو گئے. محمد احد نام رکھنا مناسب نہیں, رکھ سکتے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے, آمین. میں پہلے بینک میں نوکری کرتا تھا, پھر میں نے بینک کی نوکری چھوڑی, اب میں سگریٹ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. مجھے اب بینک میں نوکری دوبارہ مل رہی, بتائے میں کیا کروں. کر لے بینک کی نوکری. میری خالہ کی کوئی آمدنی نہیں ہے, ان کے اخراجات لوگوں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں. ان کے پاس کچھ سونا زیورات وغیرہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں خالہ زکوٰۃ تو نہیں لے سکے گی اور خیرات حسنات لے سکتی ہے. کیا میں خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جو خود صاحب نصاب ہے ان کو زکوٰۃ کیسے دیں؟ خالہ خود اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ فقراء مساکین کو دے, کیسے ادا کرے؟ کیا مطلب ہے؟ چھت سے چھلانگ لگاتے ہوئے ادا کرے گی کیا؟ سارا جہان زکوٰۃ کس طرح ادا کرتا؟ تراویح میں چار چار رکعت پڑھنا جائز ہے. اگر کوئی شخص میقات سے بغیر احرام گزر جائے, اس کی نیت عمرہ یا حج کی نہیں تھی, عمرہ اور حج کی نیت نہیں ہے تو پھر اس پر احکام میقات نہیں ہے. میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرنا اس شخص کے لیے ہے جس کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ داخل نہیں ہو سکتا ہے آفاقی جب تک کہ وہ احرام نہ باندھے. تو فقہ حنفی کے مطابق جدہ وغیرہ میقات کے اندر تو جا سکتا ہے, لیکن حرم شریف داخل ہونے کے لیے آفاقی باہر کے آدمی کے لیے میقات شرط ہے, یعنی احرام باندھنا. مولوی منیب کے لکھنے اور کہنے سے کیا فرق پڑتا؟ تو اہل بدعت کا آدمی ہے. اگر کسی شخص کا حج کا سفر مدینہ منورہ کے علاوہ 18 دن کا ہو تو کیا وہ نماز قصر کرے گا؟ اس طرح نہیں کہا ہے. آپ کہیں کہ سفر بھی یعنی 48 میل انگریزی میل کے مطابق یا اس سے زیادہ ہے, تو 18 دن تو قیام کی نیت ہوتی ہے, سفر تو 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے, جس کو عربی میں 3 مرحلے کہتے ہیں, 3 مراحل, ہر مرحلہ 16 میل کا ہے, 16 × 48, تو 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے جو اپنے گاؤں یا شہر سے باہر جا رہا ہو, جب وہ اپنے شہر اور گاؤں کے متعلقات سے باہر نکلے گا تو 4 فرض 2 پڑے گا. وقت یہ کہ کسی شہر میں کم از کم 15 دن قیام ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنے وطن اصلی نہ پہنچے, مسافر رہے گا. پوچھ رہے تھے کہ مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے اور میں شرن معذور کے حکم میں نہیں ہوں, یعنی مجھ پر ایک کامل نماز کا وقت نہیں لگتا, مگر میں جب بھی استنجا کرتا ہوں 1-2 قطرے. تو آپ استنجا نماز سے پہلے کیا کریں تاکہ جو قطرے آنے والے وہ آئی جائے, نماز کے آس پاس آپ دوبارہ استنجا اور وضو کر لیں, تو آپ کو نماز میں انشاءاللہ آرام ملے گا. آپ خود کہتے ہیں معذور شرعی نہیں ہو, معذور شرعی نہیں ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. شیخ, اچھا جی, سعید اللہ شاہ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا, وظیفہ فرضمہ کے بعد پڑھا گا, وظیفہ فرضمہ کے بعد پڑھتا رہا, غلط وظیفہ دیا ہے. سعید اللہ شاہ نے ظلم کیا ہے, فقہ اور حدیث کا خون کیا ہے. فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہیں وہ پہلے ہے, کوئی شاوا اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. شاوا کیا چیز ہے؟ چاش کی نماز وہ تو طالب علم درجے کا آدمی ہے, وہ کوئی عالم تھوڑی. چاش کی نماز زوال تک پڑھ سکتے ہیں, زوال سے پہلے یوں کہو قبل الزوال. زوال جب ہوا پھر تو زور کا وقت داخل ہو گیا نا, تو نصف النہار سے پہلے پہلے, مقروع وقت سے پہلے پہلے. چاش کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعائیں زمین پہ پھیل گئی اور زمین سورج کی شعاؤں سے منور ہو گئی, یہ وقت چاشت ہے. اور صرف سورج چمکا, کہیں نظر آیا کہیں نظر نہیں آیا, یہ اشراق ہے. اشرق کے معنی ہے سورج نے سانس لیا, اور دہات شمس کے معنی ہے سورج کی شعائیں ہر جگہ پہنچ گئی. اس لیے گھنٹہ پون گھنٹے تک اشراق کا وقت ہے, اس کے بعد تین چار گھنٹے تک چاش کا ہے. اشراق کی دو رکعت پڑھنا بہتر ہے, اور چاش کی چار چار چار, اور کبھی اتنا موڈ نہ ہو تو چار کافی ہے, دو دو کر کے نہیں اکٹھی چار. وقت مکروہ جب داخل ہو جائے گا اس پر چاش کا وقت ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آمین. میں رہنے کے لیے گھر ادھار پر لیا, اس کی رقم اس چار سال میں ادا کرنی ہو, جو سال مال میرے پاس ہے وہ مال کا کاروبار میں لگا ہوا ہے, اور وہ مال گھر کی رقم خرید سے کم ہے, زکات کا حساب کیسے کروں گا؟ جو مال تجارت میں مصروف ہے تو کل مال جمع فائدہ سال کے اخیر میں, یا کل موڑی اور منفی کٹوتی نقصان کی صورت میں سال کے اخیر میں جو بچتا ہے 2.5% کے حساب سے زکات دے. طلحہ وسیم کی والدہ بہت حلیل ہے, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات, اللہم الیک الرغب ومنک الرہبہ, فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.